الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. عزیزان محترم، معزز حجاج اکرام، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ نے اس سال آپ حضرات کو حج بیت اللہ کے لیے منتخب فرمایا اور اس سعادت کے لیے آپ حضرات کا انتخاب فرمایا. انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرات حرمین شریفین میں پہنچ کر اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کریں گے اور اپنے قدموں سے بیت اللہ کا طواف کریں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں گے. یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے، اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہی کم ہے. اس لیے یہ حاضری اللہ کے خاص فضل کے بغیر ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کا فیصلہ بہت پہلے فرمایا تھا. روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ نے یہ حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر نو فرمائیں. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، جس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا گیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما لی تو بارگاہ رب العزت میں یہ فرمایا کہ بیت اللہ بن کر تیار ہو گیا ہے، تو اللہ جل جلالہ نے یہ حکم دیا، اے ابراہیم کھڑے ہو کر اب اعلان کر دو کہ اللہ کا گھر بن کر تیار ہو گیا ہے، اس کی زیارت اور اس کے حج کے لیے آپ حضرات تشریف لاؤ. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے مولا کریم میری آواز پہنچے گی کہاں تک؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا، اے ابراہیم تمہارا کام اعلان کرنا اور آواز دینا ہے، لوگوں کو بتلانا ہے، اس آواز کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے. چنانچہ روایات میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا تو اس اعلان کی آواز روئے زمین پر جتنے لوگ تھے سب کے کانوں تک اللہ نے اس آواز کو پہنچایا، جتنے بچے مادر شکم میں تھے ان کے کانوں تک اس آواز کو پہنچایا، ان روحوں کے کانوں میں بھی اس آواز کو پہنچایا جو عالم ارواح میں تھی. جس نے اس آواز کے اوپر ایک مرتبہ لبیک کہا، جب بھی وہ دنیا میں آئے گا تو ایک مرتبہ ضرور اس کو حج کی سعادت نصیب ہوگی، اور جس نے دو مرتبہ لبیک کہا تو جب بھی وہ دنیا میں آئے گا اس کو دو مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوگی، اور جس نے دس مرتبہ لبیک کہا جب بھی وہ دنیا میں آئے گا دس مرتبہ حج کرنے کی سعادت نصیب ہوگی. یہ حج کا فریضہ، عظیم وہ فریضہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے ارکان دین کے ان پر عمل کیا جا رہا تھا، لیکن حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا تو اس وقت تک تکمیل ایمان اور تکمیل دین کا اعلان نہیں کیا گیا. جب 8 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہوا اور سن 9 ہجری کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ روانہ فرمایا، تو انہوں نے وہاں جا کر یہ اعلان فرمایا کہ آج کے بعد کوئی مشرق بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا اور کوئی برہنہ حالت کے اندر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. اور جب سن 10 ہجری کے اندر کفر اور شرک کے آثار ختم ہو گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام 125,000 صحابہ کی معیت کے اندر حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے. جس روز میدان عرفات کے اندر آپ حج کا خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر میں راضی ہو گیا۔ تو گویا کہ جب حج کا فریضہ ادا کیا جا رہا ہے تو اس وقت دین اور ایمان کی تکمیل کا اعلان کیا جا رہا ہے، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے یعنی بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے اور پھر اس کے باوجود حج نہ کرے تو اب وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ من ملک زادا وراحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اور اسی واسطے حدیث میں فرمایا کہ من اراد الحج فلیتعجل، جب آدمی حج کا ارادہ کرے تو جلدی کرے، اس میں ٹال مٹول سے کام نہ لے۔ حج ہر ایسے شخص عاقل بالغ ایسے مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہو کہ اس سے مکہ مکرمہ تک اپنی آمد و رفت اور وہاں کی ضروری اخراجات یعنی خوراک سواری وغیرہ اور پیچھے اپنے اہل و عیال زیر کفالت افراد کے خرچ کا بآسانی بندوبست کر سکتا ہو۔ البتہ اتنی بات ہر حاجی کے ذہن کے اندر رہنا ضروری ہے کہ جب وہ حج کی سعادت کے لیے جا رہا ہے تو اس کی پوری کوشش اور ساری توانائی اس بات پر صرف ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کی سعادت سے مالا مال فرمائے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحج المبرور فلیس جزاؤہ الا الجنہ، کہ حج مبرور اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ حج مبرور اس حج کو کہا جاتا ہے جو سنت کے مطابق ہو، جس کے اندر اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہو، اس کے اندر کسی طریقے سے نام و نمود، شہرت یا حاجی کہلانا مقصود نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ حج مبرور کے لیے چار شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ من حج للہ، اللہ کے لیے حج کیا جائے، اس کے اندر کسی اور غرض اس کے اندر شامل نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بے حیائی کا عمل نہ کیا جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی گناہ نہ کیا جائے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہاں جا کر کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے۔ حجاج اکرام یہاں سے جاتے ہوئے حج کی تیاری کے سلسلے میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں کہ رہائش کیسی ہوگی، کرنسی کتنی لے جانی چاہیے، اور آمد و رفت کا انتظام سہولت والا ہونا چاہیے، اور سامان کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں، کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں مختلف سوالات کیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ حج کی تیاری کے اندر یہ چیزیں بھی داخل ہیں، لیکن حقیقتاً اگر کسی شخص کو یہ تمام چیزیں یعنی حج کا سفر سہولت سے حاصل ہو جائے اور وہاں اس کی رہائش آرام دہ بھی ہو اور اس کے پاس کرنسی بھی معقول ہو، لیکن اس کے باوجود اگر خدا نہ خواستہ اس کا حج صحیح نہ ہو تو اس کی تمام کی کرائی محنت برباد جائے گی۔ اس لیے جہاں اس کی تیاری کی ضرورت ہے وہاں اس سے زیادہ کہیں وہاں جا کر کیا کام کرنے ہیں اور کیا عمل کرنا ہے، حج کا فریضہ کس طرح انجام دینا ہے، اس کی تیاری کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر حج کرنے کا طریقہ مفصل ذکر کروں گا، تو آپ حضرات اس کو توجہ سے سنیے اور محفوظ رکھیے، انشاءاللہ اس کے مطابق جب آپ حج کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو حج مبرور کی سعادت نصیب ہوگی۔ حج کی تین قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے حج افراد، دوسری قسم ہے حج قران، تیسری قسم ہے حج تمتو۔ حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجی یہاں سے روانہ ہوتے وقت صرف حج کا احرام باندھے اور اس کے اندر عمرے کی نیت نہ کرے، اور اس احرام سے جا کر وہاں صرف حج ادا کرے اور عمرہ نہ کرے۔ جو حضرات حج بدل کے لیے جا رہے ہیں وہ حج افراد ہی کا احرام باندھ کر جائیں گے۔ حج بدل کی مختلف شرطیں ہیں جس میں سے تین بنیادی شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر حج فرض تھا، لیکن وہ حج کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا، یا ایسا معذور ہو گیا، ایسا اپہاج ہو گیا، یا عمر کے ایسے درجے میں پہنچ گیا ہے کہ اب اس کو دوبارہ حج کرنے کا موقع میسر نہیں آ سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جس کی طرف سے حج کرنے جا رہے ہیں اس نے حج کی وصیت کی ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے اس کے سارے پیسے یا اکثر پیسے اس کے ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حج بدل کے لیے بنیادی طور پر تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط حاصل یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس کے اوپر حج فرض ہو، دوسری شرط یہ کہ اس نے وصیت کی ہو، اور تیسری شرط یہ کہ جس کی طرف سے حج کرنے جا رہے ہیں اس کا سارا مال اس کا ہو یا اکثر مال اس کا ہو۔ اگر ان میں سے کوئی تینوں شرطیں نہیں پائی گئیں یا اس میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی گئی تو ایسی صورت کے اندر وہ حج بدل نہیں ہوگا بلکہ حج نفل ہوگا، اور جب وہ حج نفل ہو تو ایسی صورت کے اندر حج کی تینوں قسموں میں سے جس قسم کا حج کرنا چاہیں حج کر سکتے ہیں، اس کے لیے حج افراد کرنا کوئی ضروری نہیں۔ حج بدل کے لیے ایک اور بھی شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جس کو حج کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس نے پہلے اپنا فرض حج ادا کر لیا ہو۔ خیر، یہ حج کی پہلی قسم ہوئی حج افراد۔ حج کی دوسری قسم ہے حج قران۔ حج قران اس حج کو کہا جاتا ہے کہ حاجی یہاں سے حج اور عمرے دونوں کا ایک احرام باندھ کر جائے اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد صرف وہ وہاں جا کر عمرے کے تین کاموں میں سے صرف دو کام کرے، یعنی بیت اللہ کا طواف کرے گا اور پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرے گا، لیکن سر کے بال نہ منڈوائے گا نہ کٹوائے گا، اور اسی حالت کے اندر وہ احرام کی پابندیوں میں رہے گا یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کو منا جائے گا، 9 ذی الحجہ کو عرفات آئے گا، اور 10 ذی الحجہ کو 10ویں تاریخ کے کام کرنے کے بعد اب احرام کھولے گا۔ حج افراد کرنے والا بھی یہاں سے حج کا احرام باندھ کر گیا اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد صرف وہ وہاں طواف کرے گا اور پھر احرام کی حالت میں ہی رہے گا یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ کو 10 ذی الحجہ کے کام کرنے کے بعد اب احرام کھولے گا۔ حج قران افضل حج ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حج قران ہی فرمایا تھا، اس لیے وہ حضرات جو حج کے قریبی زمانے میں جانے والے ہوں وہ اگر ہمت فرمائیں اور حج قران کا احرام باندھیں تو انشاءاللہ یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر اس کے اندر کوئی احرام کی خلاف ورزی ہو جائے تو پھر اس کا تاوان بھی دگنا اور ڈبل ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسی جنایت ہو گئی جس کے اندر ایک دم واجب ہوتا ہے، اگر کوئی ایسی جنایت کر لی تو ایسی صورت میں حج قران کرنے والے کے ذمے 2 دم دینا واجب ہوں گے۔ تیسری قسم حج کی حج تمتو۔ حج تمتو کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے حاجی صرف عمرے کا احرام باندھ کر جائے گا اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد صرف عمرہ ادا کرے گا اور عمرے کے تینوں کام کرے گا، یعنی بیت اللہ کا طواف کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، اور سر منڈوائے گا یا بال کٹوائے گا، اس کے بعد وہ احرام کھل جائے گا۔ اب احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور بغیر احرام کے یہ مکہ میں ہی قیام کرے گا، اور 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے گا، اور پھر 10 ذی الحجہ کو 10ویں تاریخ کے کام کرنے کے بعد حج کا احرام کھول دے گا۔ اس طرح ان دونوں کے مجموعے کا نام حج تمتو ہے۔ ہمارے یہاں سے جانے والے حجاج اکرام عام طور سے حج تمتو کا ہی احرام باندھتے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے اندر احرام کی پابندیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ یہاں سے عمرے کا احرام باندھا اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا اور 10 ذی الحجہ کو احرام کھول دیا، اس طرح ان دونوں کے مجموعے کا نام حج تمتو ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں سے جانے والے حجاج اکرام عام طور سے حج تمتو فرماتے ہیں، اس لیے اس کا میں مفصل آپ حضرات کی خدمت میں تذکرہ کرتا ہوں۔ جس دن آپ کو یہاں سے روانہ ہونا ہے اس دن آپ جانے سے پہلے احرام باندھنے کی تیاری فرما لیں۔ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی کی امانت ہے تو امانت ادا فرما دیں، کسی کا قرض ہے تو وہ قرض چکا دیں، کسی کی کوئی چیز کہنا سننا ہے وہ معافی تلافی کر لیں، اور اگر اس وقت موقع نہیں ہے تو اس کی وصیت کر جائیں، اور جسم پر غیر ضروری بال ہوں تو ان کو صاف کر لیں، بغلے صاف کر لیں، زیر ناف بال صاف کر لیں، لبیں بڑھی ہوئی ہیں تو لبیں ترشوا لیں، مونچھیں درست فرما لیں، اور غسل کر لیں۔ اگر غسل کا موقع نہ ہو، اگر بدن پاک ہے تو وضو کر لینا بھی کافی ہے۔ اب آپ احرام کی چادر باندھیں، ایک چادر آپ اس طرح باندھیں
کہ ناف کے اوپر کر کے باندھیں اور چادر کے اوپر نیچے پلے کر لیں اور اس کو پلٹ لیں, اڑس لیں, وہ چادر سخت ہو جائے گی. ناف چھپی رہے, ناف کے اوپر باندھیے تاکہ ناف کے نیچے کا حصہ نہ کھلے اور آپ کے ٹخنے بھی کھلے رہے. یہاں عام دنوں کے اندر بھی, عام حالات کے اندر بھی ٹخنے کھلے رکھنا ضروری ہے. حدیث میں فرمایا کہ جس شخص نے ٹخنوں کو چھپایا تو قیامت کے دن اللہ جل جلالہ حکم فرمائیں گے فرشتوں کو کہ اس کو ٹخنوں کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. تو اس لیے عام زندگی کے اندر بھی تہمت, اظہار ہے, شلوار ہے, پیجامہ ہے, اس کو ٹخنوں کے اوپر باندھنے کی ضرورت ہے اور ٹخنے کھلے رہنے چاہیے. اور حج کے اندر تو اس کا اور اہتمام فرمائیے. جس طرح حج کے اندر نیکیاں بڑھ جاتی ہیں, اسی طرح اگر خدا نخواستہ وہاں کوئی گناہ کیا جائے تو اس کا وبال بھی دگنا ہو جائے. تو ایک چادر آپ اس طرح باندھ لیجئے اور دوسری چادر دونوں کندھوں پر ڈال کر اوڑھ لیں. حجاج اکرام یہیں سے دایاں کندھا کھول لیتے ہیں, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس لیے یہاں دونوں کندھوں پر چادر ڈال کر اوڑھیں اور اس کے بعد دو رکعت احرام عمرے کی نیت سے پڑھ لیں. جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو اسی احرام کی چادر کا ایک پلہ سر پر ڈال لیں اور دو رکعت آپ تحیت احرام عمرے کی نیت سے پڑھیں. احرام عمرے کی نیت سے دو رکعت پڑھیں, پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ شریف پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد اب دعا کر لیں اور دعا کے اندر سفر کی آسانی کی دعا کر لیں, حج کی قبولیت کی دعا فرمائیں. اور اگر آپ کو یہ دعا یاد ہو تو یہ دعا بھی پڑھ لیں, اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار. اس کے بعد وہ سر سے پلہ اتار دیں اور ایسے چپل پہن لیں جس سے پاؤں کی یہ ابری ہوئی ہڈی یہ کھلی رہے اور ٹخنے کھلے رہیں. کھلی ہوائی چپل پہنیں. اور جس وقت گھر سے روانہ ہونے لگے تو گھر سے نکلتے وقت خوش و خرم روانہ ہوں, روتے پیٹتے روانہ نہ ہوں اور کچھ صدقہ دے کر روانہ ہوں. ابھی آپ کا یہ احرام نہیں بندھا بلکہ آپ نے ابھی احرام کی چادریں باندھی ہیں. اس لیے اب آپ گھر سے نکلتے وقت اگر موقع ہو تو محلے کی مسجد کے اندر دو رکعت آپ پڑھ لیں, سفر کی نیت سے دو رکعت نماز پڑھ لیں اور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو جائیں. جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز پرواز شروع کر دے اور یہ یقین ہو جائے کہ اسی فلیٹ سے آپ کو جانا ہے تو اب آپ عمرے کے احرام کی نیت کریں. نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے. تو دل میں یہ ارادہ کر لیں, اے اللہ میں عمرے کا احرام باندھتا ہوں, اس کو آسان فرما دیجئے, قبول فرما لیجئے, اور زبان سے بھی یہ الفاظ کہہ لیں. اور اگر یہ الفاظ آپ کو یاد رہ جائیں تو یہ عربی کے الفاظ بھی کہہ لیں, اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اس کے بعد اب آپ تلبیہ پڑھیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مرد بلند آواز سے تین مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گے. جب آپ نے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو اب آپ کا احرام بن گیا. خواتین بھی اسی طرح احرام باندھیں گی. غسل وغیرہ کرنے کے بعد وہ سلے ہوئے جس رنگ کے کپڑے پہننا چاہیں وہ کپڑے پہن لیں اور دو رکعت احرام عمرے کی نیت سے پڑھ لیں. اور جہاز میں بیٹھ کر اب وہ بھی اسی طرح نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں. البتہ وہ خواتین جو معذوری کی حالت میں ہیں وہ بھی غسل کریں گی, لیکن ان کا غسل کرنا یہ طہارت کے لیے نہیں ہوگا بلکہ نظافت اور صفائی کے لیے ہوگا. البتہ یہ خواتین معذوری کی حالت میں نفلیں نہیں پڑھیں گی. جہاز میں جب بیٹھ جائیں تو یہ بھی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں. جب نیت کر کے تلبیہ پڑھیں گی تو یہ احرام بن جائے گا اور احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. احرام کی پابندیوں میں مردوں کے لیے یہ پابندی لگ جائے گی کہ وہ کسی قسم کے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے, نہ تو وہ بنیان, نہ جانگیا, نہ کرتا شلوار, نہ ٹوپی وغیرہ, اس طرح کی کوئی سلی ہوئی چیز نہیں پہنیں گے. البتہ خواتین سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی. اسی طرح مردوں کے لیے ایک یہ پابندی لگ جائے گی, ان کا سر کھلا رہے گا, سر کو اور چہرے کو وہ نہیں ڈھانکیں گے. البتہ خواتین سر کے اوپر رومال باندھیں گی, البتہ ان کا چہرہ کھلا رہے گا. لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ چہرہ کھلا رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پردہ نہ کریں، بلکہ پردہ ترنا یہاں بھی ضروری ہے اور وہاں اس سے زیادہ کہیں ضروری ہے۔ اس لیے وہ کوئی چھجہ نما چیز سر پر رکھ کر کپڑا، نقاب وغیرہ لٹکا لیں تاکہ وہ کپڑا چہرے کو مس نہ کرے، چہرے کو وہ نہ لگے، پردہ بھی ہو جائے گا اور کپڑا چہرے کو بھی نہیں لگے گا۔ اسی طرح ایک پابندی یہ لگ گئی کہ وہ کسی قسم کی خوشبو نہیں لگائیں گے، احرام کی حالت میں مرد اور خواتین کسی قسم کی خوشبو نہیں لگائیں گے، نہ تو خوشبودار تیل استعمال کریں، نہ عطر استعمال کریں، اور نہ خوشبودار کوئی پان کھائیں، نہ خوشبودار سرما لگائیں، نہ خواتین خوشبودار میک اپ کریں۔ اسی طرح ایک پابندی یہ لگ گئی کہ کسی قسم کے بال نہیں توڑیں گے نہ کاٹیں گے، اس لیے خواتین احرام کی حالت میں کنگھی وغیرہ نہ کریں، اور مرد وضو کرتے وقت داڑھی کے اندر انگلی ڈال کر خلال نہ کریں، بلکہ پانی چلو میں لے کر اس طرح لگا لیں تاکہ وہ اندر تک پہنچ جائے۔ اگر کسی شخص نے ایک بال توڑا تو اس کو ایک مٹھی صدقہ دینا ہوگا، اگر دو بال توڑے تو دو مٹھی صدقہ دینا ہے، اور اگر تین بال توڑے تو تین مٹھی صدقہ دینا، اگر تین سے زیادہ بال توڑے ہیں تو ایسی صورت کے اندر پونے دو سیر گندم صدقے میں دینا واجب ہوگا۔ اسی طرح احرام کے اندر ایک پابندی یہ لگ گئی کہ کسی قسم کے ناخن نہیں کاٹیں گے۔ اگر کسی شخص نے ایک ہاتھ کی پانچوں انگلیوں کے ناخن کاٹ لیے یا ایک پیر کی پانچوں انگلیوں کے ناخن کاٹ لیے تو ایک دم دینا واجب ہوگا۔ اگر کسی نے صرف ایک ناخن کاٹا تو یا توڑا تو ایسی صورت میں پونے دو سیر گندم صدقے میں دینا ہوگا۔ اسی طرح ایک پابندی یہ لگ گئی کہ جن مردوں کے ساتھ خواتین ہیں تو وہ آپس کے اندر کسی قسم کی کوئی شہوت کی بات نہیں کریں گے، نہ شہوت کا عمل کریں نہ شہوت کی بات کریں گے، البتہ احرام کی حالت کے اندر وہ بیلٹ جس کے اندر رقم وغیرہ محفوظ رکھی جاتی ہے وہ بیلٹ باندھ سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے باندھیں گے کہ اس کے اندر کاغذات اور پیسے محفوظ کرنا ہے، اس نیت سے نہ باندھیں کہ چادر کو تھامنا اور روکنا ہے۔ اسی طرح گلے کے اندر بیگ لٹکا سکتے ہیں، گھڑی باندھ سکتے ہیں، چشمہ پہن سکتے ہیں، اور خواتین موزے اور دستانے پن جوتے پہن سکتی ہیں، اگر ضرورت ہو تو وہ زیور بھی استعمال کر سکتی ہیں، لیکن بلا ضرورت زیور استعمال نہ کریں۔ ان پابندیوں کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنا سامان اپنی رہائش گاہ پر محفوظ رکھیں، محفوظ کر لیں، اور وہاں سے اب آپ حرم کی طرف روانہ ہوں۔ ایسا نہ کریں اپنا سامان کسی ساتھی کے حوالے کر کر حرم نہ جائیں، یہ سوء ادب ہے، اس واسطے کہ آپ حرم جائیں گے آپ کا ذہن سامان کے اندر ہوگا اور آپ کا جسم حرم میں ہوگا، یہ حرم کی عظمت کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ خود اپنی رہائش گاہ پر اپنا سامان محفوظ کرنے کے بعد اب آپ حرم کی طرف روانہ ہوں اور راستے کے اندر کثرت سے تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ حجاج اکرام نے تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، حدیث میں فرمایا کہ حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے تو دائیں بائیں جتنی مخلوق ہے وہ سب اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہے، یہ حاجی کا شعار ہے۔ جب آپ نیت کر کر تلبیہ پڑھیں گے جہاز میں تو اس وقت سے آپ تلبیہ کثرت سے پڑھیں، جہاز جب مڑے، جہاز جب اترے، اور جب آپ کسی ساتھی سے ملاقات کریں تو اس کے اندر کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔ بہرحال آپ اپنی قیام گاہ سے حرم کی طرف تلبیہ پڑھتے ہوئے آئیے۔ مسجد حرام کے پاس جب آپ پہنچیں تو اگر آپ کو معلوم ہے باب السلام تو باب السلام سے حرم میں داخل ہوں، لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ دوسرے دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ تو حرم میں باب السلام سے داخل ہونا افضل ہے، افضل یہ ہے کہ باب السلام سے داخل ہوں۔ مسجد حرام کے اندر قدم رکھیں تو دائیں قدم پہلے رکھیں اور دعا پڑھ کر داخل ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک، یہ دعا پڑھ کر آپ حرم میں داخل ہوں۔ آپ کی نظریں نیچے ہوں اور آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوں، محرابوں میں سے ہوتے ہوئے جب آپ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں سے آپ کو بیت اللہ نظر آئے، بیت اللہ پر جب آپ کی نظر پڑے تو بسم اللہ اللہ اکبر تین مرتبہ آپ کہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کے بعد آپ ایک طرف کو ہٹ جائیں اور اب یہاں دعا کریں، حدیث میں فرمایا گیا، جو بیت اللہ پر پہلی نظر کے وقت دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے آپ وہاں کھڑے ہو کر جو آپ کی نظر میں سب سے بہتر دعا ہو وہ آپ دعا کریں۔ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ وہاں یہ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما۔ دعا کرنے کے بعد اب آپ مطاف میں آ جائیے کہ جہاں طواف کیا جاتا ہے، اس کے قریب آ جائیے۔ مطاف میں آ جائیں اور بیت اللہ کے اس کونے کی طرف آ جائیے کہ جس کے اندر حجر اسود لگا ہوا ہے۔ جب آپ حجر اسود والے کونے کے قریب آ جائیں تو آپ اس طرح بیت اللہ کی طرف منہ کر کر کھڑے ہوں کہ حجر اسود والا کونا آپ کی دائیں جانب ہو۔ یہاں کھڑے ہو کر آپ کو دو کام کرنے ہیں۔ آپ نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے تو اس لیے یہاں پہنچ کر سب سے پہلے آپ اپنا دایاں کندھا کھولیں گے، یہ وہ مقام ہے جہاں دایاں کندھا کھولا جاتا ہے، اور اس کے بعد اب آپ نیت کریں گے۔ طواف کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اس لیے اب یہاں آپ نیت کریں گے کہ اللہ میں عمرے کے طواف کے ساتھ چکر لگا رہا ہوں، اس کو آسان فرما دیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد اب آپ حجر اسود کی بالکل سیدھ میں آ جائیں، اس طرح سیدھ میں آ جائیں کہ حجر اسود آپ کے سینے کے سامنے ہو۔ یہاں کھڑے ہو کر بھی آپ کو دو کام کرنے ہیں، ایک حجر اسود کا استقبال کرنا ہے اور دوسرا حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں، یہ حجر اسود کا استقبال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ حجر اسود کا استلام کریں۔ حجر اسود کا استلام آج آپ اس طرح کریں گے، دور سے دونوں ہاتھوں سے حجر اسود کی طرف اس طرح اشارہ کریں گویا کہ آپ حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چوم لیں۔ یہ آپ کا استلام ہو گیا۔ اب آپ تھوڑا سا دائیں طرف مڑیں اور بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کریں۔ ہر طواف کے اندر 7 چکر ہوتے ہیں، اور ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پر ختم ہوگا۔ اور آج آپ اس طواف کے اندر پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کریں گے۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ ایڑی اٹھا کر پنجوں کے بل مونڈے ہلاتے ہوئے پہلوانوں کی طرح چلیں گے۔ پہلے 3 چکروں کے اندر یہ رمل ہوگا، اور باقی 4 چکر وہ اطمینان سے کریں گے۔ خواتین 7 چکروں کے اندر اطمینان سے چلیں گی۔ دوران طواف آپ بیت اللہ کی طرف نظر نہ کریں، بیت اللہ کی دیواروں کو، اس کے پردوں کو ہاتھ نہ لگائیں، یہ سوء ادب ہے۔ البتہ صرف آپ جب حجر اسود کا استلام کر رہے ہیں تو اس وقت بیت اللہ کو دیکھیں گے، یا رکن یمانی کا استلام کریں تو اس وقت بیت اللہ کو دیکھا جاتا ہے، لیکن آپ احرام کی حالت کے اندر ہیں تو آج رکن یمانی کا استلام بھی آپ اس طرح نہیں کریں گے۔ عام طور پر حجاج اکرام دور سے کھڑے ہو کر رکن یمانی کی طرف ہاتھ ہلاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ طریقہ رکن یمانی کے استلام کا نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ مکروہ ہے۔ رکن یمانی کے استلام کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے رکن یمانی کو ہاتھ لگایا جائے، یا صرف دایاں ہاتھ لگایا جائے۔ دور سے اشارہ کر کے استلام کرنا صرف حجر اسود کے ساتھ خاص ہے، لیکن اس کے اوپر خوشبو پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس واسطے آج آپ رکن یمانی کو ہاتھ نہ لگائیں، نہ حجر اسود کو ہاتھ لگائیں، بلکہ حجر اسود کا استلام دور سے کریں۔ ہر چکر کے اندر حجر اسود کا استلام کریں گے۔ جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں تو 8ویں مرتبہ پھر استلام کریں گے۔ پہلا اور آخری استلام یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بیچ کے استلام یہ مستحب اور مسنون ہے۔ یہ 7 چکر لگانے کے بعد اب آپ 3 ضمنی کام کریں گے جو آپ کو ہر طواف کے بعد کرنے ہیں، چاہے وہ طواف عمرے کا طواف ہو، چاہے وہ حج کا طواف ہو، یا وہ نفلی طواف ہو۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ ملتزم پر آ جائیے اور یہاں آ کر دعا کیجیے۔ ملتزم نام ہے بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود والے کونے کے درمیانی حصے کا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ملتزم اس دیوار سے چمٹ کر، ملتزم سے چمٹ کر دعا کی جائے، لیکن اس کے اوپر بھی خوشبو پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور آج آپ احرام کی حالت میں ہیں، اس واسطے آپ اس کے ہاتھ نہ لگائیے، بلکہ اس کے قریب تر جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کیجئے۔ یہ دعا کی قبولیت کا خاص مقام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ مقام ابراہیم پر دو گانا ادا کیجیے۔ مقام ابراہیم وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش پا جو شوکیس کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کے قریب آپ دو رکعت ادا فرمائیں، اور یہ دو رکعت ہر طواف کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا کام یہ ہے کہ آپ زمزم پئیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر تین سانس میں پانی پئیں، شروع کے اندر بھی دعا کیجئے اور آخر میں بھی دعا فرمائیں، کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ ما زمزم لما شرب لہ، کہ جس نیت سے بھی زمزم پیا جاتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب آپ نے یہ تین کام کر لیے تو اب آپ کا عمرے کا پہلا کام یعنی بیت اللہ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اب آپ کو عمرے کا دوسرا کام صفا مروہ کی سعی کرنا ہے۔ جب آپ صفا مروہ کی طرف جائیں، حجر اسود کا ایک اور مرتبہ استلام کر جائیں، یہ آپ کا نواں استلام ہوگا۔ راستے کے اندر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ صفا پہاڑی پر اتنا آپ چڑھیں کہ وہاں سے بیت اللہ نظر آئے، بہت پیچھے تک دیوار تک نہ جائیں، چونکہ بہت پیچھے تک دیوار تک جانا یہ خلاف سنت ہے۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یہاں دعا کریں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں، اور نیت کریں کہ میں عمرے کی سعی کے ساتھ چکر لگاتا ہوں۔ اب یہاں سے صفا سے آپ مروہ کی طرف چلیں، بیچ میں دو ہرے ستون آئیں گے جس کے اوپر ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں، مرد اس کے اندر ذرا جھپٹ کر تیزی سے چلیں گے، البتہ خواتین آہستہ چلیں گے۔ وہ ستون جب نکل جائیں تو مرد پھر اطمینان سے چلیں۔ مروہ پر جب آپ پہنچیں گے تو مروہ پر اتنا آپ چڑھیں کہ وہاں سے اگرچہ بیت اللہ نظر نہیں آتا، لیکن بیت اللہ کی طرف کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے وہاں بھی دعا کیجیے۔ صفا سے مروہ تک آپ کا یہ ایک چکر ہو گیا۔ اب مروہ سے پھر صفا کی طرف آئیں، بیچ میں پھر وہ ہرے ستون آئیں گے، اس میں مرد ذرا جھپٹ کر چلیں گے، البتہ خواتین اطمینان سے چلیں گی۔ صفا پر پہنچ گئے، صفا پر جب آپ پہنچے تو یہ آپ کا دوسرا چکر ہو گیا، اور صفا کے اوپر اتنا چڑھیں کہ وہاں سے بیت اللہ نظر آئے، بہت پیچھے تک نہ جائیں۔ اس طرح آپ صفا سے پھر مروہ کی طرف جائیں گے، پھر مروہ سے صفا پر آئیں گے، یہاں تک کہ آپ کا ساتواں چکر مروہ پر مکمل ہوگا۔ صفا پر بھی دعا کریں گے، مروہ پر بھی دعا کریں گے، اور بیچ میں ہرے ستونوں کے درمیان ذرا جھپٹ کر تیزی سے چلیں گے۔ ساتواں چکر آپ کا مروہ پر مکمل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اب آپ دو رکعت سعی کی، تحیت السعی کی نیت سے دو رکعت مسجد میں کہیں پڑھ لیں، اس کے لیے مقام ابراہیم پر جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اب آپ سر کے بال منڈوا دیں، افضل یہ ہے کہ سر کے بال منڈوائے جائیں۔ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سر منڈوانے والوں کو کئی بار دعا دی، البتہ اگر کسی کے لمبے بال ہیں، پٹے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ چوتھائی سر کے بالوں میں سے کٹوائے تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ البتہ خواتین سر کے بال کٹوائیں گی، واجب اور ضروری یہ ہے چوتھائی سر کے بالوں میں سے ایک ایک پورے کے بال کے برابر بال کٹوائے جائیں گے، اور مسنون یہ ہے کہ پورے سر کے بالوں میں سے ایک ایک پورے کے برابر بال کٹوائے جائیں۔ عام طور پر خواتین اس کے اندر یہ کوتاہی کرتی ہیں، اپنے بالوں میں سے ایک لٹ پکڑ کر اس کے بال کٹوا لیتی ہیں۔ یاد رکھیے، اس طرح اگر بال کاٹے تو ایسی صورت کے اندر یہ واجب ادا نہیں ہوگا اور ایک دم دینا واجب ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سارے بالوں کو کھول کر ان کو پیچھے لٹکا لیں یا آگے لٹکا لیں، اور پھر ان میں سے چھوٹے بڑے تمام بالوں میں سے ایک ایک پورے کے برابر بال کاٹیں۔ خود بھی کاٹ سکتی ہیں اور کسی محرم سے بھی اس کو کٹوایا جا سکتا ہے۔ جب بال آپ نے کٹوا لیے تو اب آپ کا یہ عمرہ مکمل ہو گیا، اور احرام کی جو پابندیاں یہاں سے لگی تھیں وہ سب پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب اس کے بعد آپ غسل کر کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیں۔ جب تک مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام ہے تو آپ اس وقت تک یہاں کثرت سے طواف کریں اور بغیر احرام کے رہیں گے، یہاں تک کہ 8 ذی‌الحجہ آ جائے۔ اگر اس دوران آپ کو مدینہ طیبہ جانا ہے، حج سے پہلے مدینہ طیبہ جانا ہے، تو بغیر احرام کے جائیں گے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر جائیں گے۔ اور اگر مکہ میں ہی آپ کا قیام ہے تو 8 ذی‌الحجہ تک آپ بغیر احرام کے یہاں رہیں گے۔ ذی‌الحجہ کی 8ویں تاریخ کو مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باندھا جائے گا، اور اس میں افضل اور بہتر صورت یہ ہے کہ آپ یہ احرام مسجد حرام سے باندھیں، اور احرام باندھنے سے پہلے ایک نفلی طواف کر لینا افضل ہے۔ یہ طواف آپ سلے ہوئے کپڑوں میں بھی کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو احرام کی چادریں لپیٹ کر یہ طواف کریں۔ احرام حج کی نیت اور تلبیہ طواف کرنے کے بعد پڑھیں۔ اگر سلے ہوئے کپڑوں میں یہ نفلی طواف کیا تو طواف کرنے کے بعد احرام کی چادریں باندھ لیں اور سر ڈھانک کر احرام حج کی نیت سے 2 رکعت نفل ادا کریں۔ پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر قل واللہ شریف پڑھنا افضل ہے۔ اس کے علاوہ دوسری صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نفل ادا کرنے کے بعد دعا مانگ لیں اور پھر سر کھول لیں۔ اس کے بعد حج کے احرام کی نیت کریں اور تلبیہ پڑھیں، اور یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اگر موقع ہو تو حتیم کے اندر نفلیں پڑھ کر احرام کی نیت اور تلبیہ پڑھیں، اور بھی یہ افضل ہے، اگر بآسانی ممکن ہو تو ایسا کر لیں۔ حتیم دراصل بیت اللہ ہی کا ایک حصہ ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ اس کے اوپر چھت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کسی مسلمان کو دھکا مکا اور تکلیف پہنچانا ہرگز جائز نہیں۔ لہذا اگر حتیم کے اندر یہ عمل ممکن نہ ہو تو مسجد حرام میں جہاں آسانی ہو وہاں کر لیں۔ نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں یہ ارادہ کر لیجئے کہ اب میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، البتہ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا افضل اور بہتر ہے۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ نیت کرنے کے بعد اب تلبیہ پڑھیں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ احرام باندھتے وقت 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا ضروری اور 3 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں اور یہ دعا کر لیں: اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ اے اللہ، میں تیری رضامندی اور جنت طلب کرتا ہوں، تیری ناراضگی اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ بس اب آپ کا حج کا احرام شروع ہو گیا، آپ پر احرام کی وہی پابندیاں لگ گئیں تو یہاں سے عمرے کا احرام باندھتے وقت لگی تھی۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یہ تمام کام اگر بآسانی ہو سکے تو مسجد حرام میں بلکہ حتیم میں کریں، جو افضل صورت ہے، لیکن اگر وہاں نہ ہو سکے تو پھر اپنی قیام گاہ پر احرام باندھیں۔ نفلی طواف کا موقع مل جائے تو طواف کر کے قیام گاہ پر آ جائیں اور نفلیں پڑھ کر احرام کی چادریں باندھ کر نیت کریں اور تلبیہ پڑھ لیں۔ خواتین اگر معذوری کی حالت میں ہیں تب بھی ان کے لیے 8 ذی‌الحجہ کو احرام باندھنا ضروری ہے۔ البتہ ایسی خواتین نہ تو مسجد حرام میں جائیں نہ نفلیں پڑھیں، بلکہ اپنی قیام گاہ پر قبلہ رخ بیٹھ کر حج کا احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں، بس ان کا احرام بن گیا۔ البتہ احرام باندھنے سے پہلے ان کے لیے غسل کرنا بہتر ہے۔ یہ غسل طہارت کے لیے نہیں ہوگا بلکہ نظافت اور صفائی کے لیے ہے۔ نیت اور تلبیہ کے بعد ان پر بھی احرام کی پابندیاں لگ جائیں گی۔ 8 ذی‌الحجہ کو احرام باندھ کر مکہ مکرمہ سے مینا جائیں گے۔ مینا میں آج صرف 5 نمازیں ادا کرنا سنت ہے، یعنی 8 ذی‌الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں تاریخ کی فجر۔ بعض اوقات معلم 8 ذی‌الحجہ کے بجائے 7 تاریخ کو مینا لے جاتے ہیں، ایسی صورت میں 7 ذی‌الحجہ کو ہی مینا روانہ ہونے سے پہلے احرام باندھ لیں۔ اس صورت میں مینا کے قیام کے دوران نمازیں 5 سے زیادہ ہو جائیں گی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ 8 ذی‌الحجہ کو مینا میں حجاج اکرام کا سوائے نمازیں ادا کرنے کے کوئی اور متعین کام نہیں۔ بقیہ اوقات میں ذکر، نفل، تسبیح اور تلاوت قرآن کریم میں مشغول رہیں۔ کوشش کیجئے کچھ نمازیں مسجد خیف میں بھی جا کر پڑھیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ مینا کی مسجد ہے، اور بعض روایات میں ہے اس مسجد کے اندر 70 انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں۔ 9ویں تاریخ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج چڑھ جائے تو مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوں گے۔ عرفات پہنچتے پہنچتے ظہر ہو جائے گی۔ وقوف عرفات جو فرض ہے، اس کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نمی تاریخ کو میدان عرفات کی حاضری حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر حاجی نے سب کام کر لیے لیکن نمی تاریخ کو زوال سے لے کر دسویں تاریخ کی صبح صادق تک تھوڑی دیر کے لیے بھی میدان عرفات میں حاضر نہ ہوا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ عرفات میں لوگوں سے بعض کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس لیے نمی تاریخ کو عرفات میں ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر ایک، زوال ہونے کے بعد اگر آسانی سے ممکن ہو تو وقوف عرفہ کی نیت سے آپ غسل کر لیں، کیونکہ وقوف عرفات کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ البتہ اس میں بہت زیادہ وقت صرف نہ کریں، اگر غسل کرنے کا موقع نہ ہو تو وضو کر لیں۔ نمبر دو، میدان عرفات میں مسجد نمرہ ہے، اس کے امام صاحب آج نویں تاریخ کو ظہر اور عصر کی نماز ظہری کے وقت کے اندر ایک ساتھ پڑھائیں گے۔ لہذا اگر کوئی شخص مسجد نمرہ کے امام صاحب کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ ملا کر نماز پڑھے، لیکن اگر وہ نماز مسجد نمرہ کے امام صاحب کے پیچھے نہیں پڑھ رہا بلکہ اپنے خیمے کے اندر تنہا پڑھ رہا ہے، یہ جماعت سے پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت کے اندر ادا کی جائے گی۔ لیکن آپ حضرات سے عرض یہ ہے کہ آپ مسجد نمرہ کے امام صاحب کی اقتداء کے اندر نماز پڑھنے کی کوشش نہ فرمائیں، بلکہ اپنی نماز اپنے خیمے کے اندر جماعت سے ادا فرمائیں۔ لہذا جب آپ اپنی نماز اپنے خیمے میں ادا فرمائیں گے تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت کے اندر اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے جانے والے حجاج اکرام عام طور پر کمزور اور ضعیف اور بڑی عمر کے ہوتے ہیں، کہ شوق میں مسجد نمرہ چلے تو جاتے ہیں لیکن واپسی کے اندر ایک وقت کے اندر سارا مجمع جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو بہت سارے کمزور اور ضعیف ہجوم کے اندر گر جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ بعض حجاج اکرام بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، اور بعض اپنے خیمے بھول جاتے ہیں، اور میدان عرفات کا یہ تھوڑا سا وقت پریشانی کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو مشورہ یہ ہے کہ آپ حضرات اپنی نماز اپنے خیمے کے اندر ادا فرمائیں، مسجد نمرہ جانے کی کوشش نہ فرمائیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حنفی مسلک کے مطابق جو شخص مقیم ہو تو وہ ظہر کے چار فرض پڑھے گا اور اسی طرح عصر کی بھی چار فرض پڑھے گا، لیکن مسجد نمرہ کے امام صاحب جو عام طور پر مکہ مکرمہ کے ارد گرد ہوتے ہیں یعنی مقیم ہوتے ہیں، وہ ظہر کے چار فرض کے بجائے دو فرض پڑھتے ہیں، اور اسی طرح عصر کے چار فرض پڑھانے کے بجائے دو فرض پڑھاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص ظہر کی چار رکعت کے بجائے دو رکعت پڑھے گا یا عصر کی چار رکعت کے بجائے دو رکعت پڑھے گا تو حنفی مسلک کے مطابق اس کی نہ ظہر کی نماز صحیح ہوگی نہ عصر کی نماز صحیح ہوگی۔ اس لیے حنفی مسلک کے حضرات کے لیے دشواری ہے، تو اس لیے ان حضرات سے مشورہ بھی یہی ہے اور ان کے لیے مسئلہ بھی یہ ہے کہ وہ اپنی نماز اپنے خیمے کے اندر ادا فرمائیں، اور جب وہ اپنی نماز اپنے خیمے میں پڑھیں گے تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت کے اندر اور عصر کی نماز عصر کے وقت کے اندر ادا فرمائیں۔ میدان عرفات کی تیسری بات یہ ہے کہ وقوف عرفہ جو فرض ہے، اس کا وقت نوی تاریخ کو زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، لہذا آپ ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، دعائیں مانگیں، درود شریف پڑھیں، تلبیہ پڑھیں۔ یہ عمل آپ کا مسلسل جاری رہنا چاہیے، یہاں تک کہ جب عصر کا وقت ہو جائے تو عصر کے وقت عصر کی نماز اپنے خیمے کے اندر باجماعت ادا فرمائیں، اور پھر اس کے بعد آپ خیموں سے باہر نکل کر کھڑے ہو کر دعا کریں۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت میدان عرفات کا انتہائی قیمتی وقت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت موسل دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، اس لیے عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور زیادہ اہتمام سے کھڑے ہو کر اللہ کے ذکر، توبہ استغفار، درود شریف اور تلبیہ کی کثرت کے اندر مشغول رہیں اور دعائیں کریں، اور اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں، الہا و زاری سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اگر زیادہ دیر کھڑے نہ ہو سکیں تو جتنی دیر کھڑا ہونا ممکن ہو کھڑے ہو کر پھر بیٹھ کر دعا کریں، بیمار اور ضعیف بیٹھ کر مانگیں، اگر تکلیف کا اندیشہ نہ ہو تو کچھ دیر دھوپ میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں۔ یہ عمل مسلسل مغرب تک جاری رہنا چاہیے۔ میدان عرفات کا چوتھا عمل یہ ہے کہ غروب آفتاب تک یہاں آپ ٹھہرے رہیں۔ کوئی شخص بھی میدان عرفات سے سورج غروب ہونے سے پہلے باہر نہ نکلے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کا اونٹ گم ہو جائے تو اس کی تلاش کے لیے بھی غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے باہر نہ جائے۔ اگر کوئی شخص باہر نکل گیا اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے اندر واپس نہیں آیا تو اس پر ایک دم یعنی ایک جانور ذبح کرنا واجب ہوگا۔ وہاں حکومت کی طرف سے بھی باقاعدہ ٹریفک جام کر دیا جاتا ہے اور گاڑیاں کھڑی کر کر راستے بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن پیدل چلنے والے بعض نوجوان جل باز وہ پیدل کے راستے سے مزدلفہ پہنچنے کے لیے غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر دم لازم آتا ہے۔ اس لیے مغرب تک اطمینان سے حدود عرفات کے اندر رہیں اور غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں۔ میدان عرفات کی ایک بات یہ بھی ہے کہ میدان عرفات میں سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، لیکن آج اللہ کا حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز میدان عرفات میں ادا نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آج مغرب کی نماز مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت کے اندر عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس لیے کوئی حاجی میدان عرفات کے اندر مغرب کی نماز نہ پڑھے اور نہ ہی راستے کے اندر پڑھے، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر جب عشاء کا وقت ہو جائے تو اس وقت مغرب اور عشاء دونوں کو ملا کر اکٹھا پڑھے۔ مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب وہ چاہے تنہا نماز پڑھ رہا ہو، یہ جماعت سے ادا کر رہا ہو، یا امیر حج کے ماتحت نماز پڑھ رہا ہو، بہرحال مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت کے اندر دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے، پہنچتے پہنچتے کافی وقت لگ جائے گا۔ بہرحال جس وقت بھی آپ مزدلفہ پہنچیں، وہاں پر پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ عشاء کا وقت اگر ہو گیا ہے تو مغرب اور عشاء کی نماز دونوں ملا کر پڑھیں۔ یہاں دونوں نمازیں ملا کر پڑھنا واجب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ آپ کا قیام ہے وہاں پہلے آپ اذان دیں، پھر تکبیر کہیں، پہلے مغرب کی فرض جماعت سے پڑھیں، پھر عشاء کے فرض جماعت سے پڑھیں، پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں، اس کے بعد عشاء کی سنتیں پڑھیں، اس کے بعد پھر وتر پڑھیں۔ صرف ایک اذان دیں گے، ایک اقامت ہوگی۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کچھ دیر آرام کر لیں، پھر آخری شب میں بیدار ہو جائیں۔ آج کی رات سونے کی رات نہیں ہے، بلکہ اللہ سے مانگنے کی اور رونے کی رات ہے۔ اس لیے ساری رات سوتے سوتے نہ گزاریں، بلکہ آخری شب میں بیدار ہو کر نفلیں پڑھیں، دعائیں کریں، توبہ استغفار کریں، درود شریف اور تلبیہ پڑھیں۔ بعض روایات میں آتا ہے مزدلفہ کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے، اس لیے نوافل پڑھنے اور توبہ کرنے کا اہتمام فرمائیں۔ جب صبح صادق ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ صبح صادق ہو چکی ہے، تو اول وقت کے اندر فجر کی اذان دیں، جماعت سے فجر کی نماز ادا کریں۔ صبح صادق ہونے کے بعد وقوف مزدلفہ کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، موقع ہو تو پہلے غسل کر لیں، پھر نماز پڑھ کر وقوف کریں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، دعائیں مانگیں، درود شریف پڑھیں، تلبیہ پڑھیں۔ یہ وقوف وقوف مزدلفہ کہلاتا ہے جو واجب ہے، اور اس کا وقت صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔ ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے بعض دعائیں اللہ جل جلالہ کے سامنے میدان عرفات میں پیش کی، لیکن وہاں اللہ نے اس کی قبولیت کا وعدہ نہیں فرمایا۔ پھر وہی دعائیں جب میں نے مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرما لی۔ اس لیے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے جتنا وقت ملے اس میں توبہ استغفار اور دعائیں کیجیے۔ مزدلفہ میں ایک کام اور کرنا ہے جو مستحب ہے، وہ یہ کہ مزدلفہ سے آپ 70 کنکریاں چن لیں جو چنے کے دانے کے برابر یا کھجور کی گٹھلی کے برابر۔ مسنون یہ ہے کہ آپ وہاں سے 7 کنکریاں لیں، لیکن 70 کنکریاں لینے میں آسانی ہے، جو آپ کو جمرات کے اوپر شیطان کو مارنے میں کام آئیں گی۔ بہرحال فجر کی نماز کے بعد دعا کر کے کنکریاں لے کر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہوں۔ آج ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، پھر دوبارہ منا پہنچ گئے۔ آج آپ کو منا میں کیا کام کرنے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ 10ویں تاریخ کو منا میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ صرف بڑے شیطان کو، جس کو جمرۂ کبرا جمرۂ عقبہ کہتے ہیں، 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ 10ویں تاریخ کو صرف بڑے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، اور 11ویں 12ویں 13ویں تاریخوں کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارتے ہیں۔ یہ دراصل ستون ہیں جو نشان کے طور پر اس جگہ پر بنائے گئے ہیں جہاں شیطان زمین میں دھسا تھا۔ عوامی زبان میں ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ مزدلفہ سے جو کنکریاں آپ لے کر آئے ہیں اس میں سے 7 کنکریاں مارنے کے لیے لے لیں، اور احتیاطاً 1-2 کنکریاں اور زائد لے لیں۔ بعض مرتبہ کوئی کنکری ضائع ہو جاتی ہے، اس کی جگہ دوسری کنکری مارنی پڑتی ہے۔ وہاں کی گری پڑی کنکریاں نہ اٹھائیں، اس لیے کہ وہ کنکریاں مسترد ہیں، وہ اللہ کے ہاں مردود ہیں۔ اب آپ بڑے شیطان کے سامنے آ جائیے، اس سے 4-5 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر کنکری ماریں گے۔ دائیں ہاتھ میں کنکری اس طرح آپ لیں، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کنکری کو پکڑیں اور تکبیر کہہ کر کنکری ماریں۔ یہ تکبیر پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رغماً للشیطان ورزاً للرحمن۔ اگر پوری تکبیر یاد نہ ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر کنکری ماریں۔ کنکری اس طرح ماریں کہ وہ اس ستون کی جڑ کے اندر گرے اور اس کی ارد گرد بنے ہوئے حلقے میں گرے۔ اگر وہ کنکری اس طرح ماری کہ وہ کنکری ستون پر لگ کر اچٹ کر دور گر گئی تو وہ کنکری شمار نہیں ہوگی، اس کنکری کی جگہ دوسری کنکری مارنی ہوگی۔ ہر کنکری مارتے وقت تکبیر کہیں گے۔ اگر کسی شخص نے 7 کنکریاں اکٹھی پھینک دیں تو وہ 1 کنکری شمار ہوگی، 6 کنکریاں اور مارنی ہوں گی۔ کنکری مارتے وقت زبان سے کوئی فضول کلمہ نہ نکالیں، اور کوئی بڑا پتھر اور جوتا وغیرہ بھی نہ پھینکیں۔ حجاج اکرام کے لیے سب سے دشوار مرحلہ کنکری مارنے کا شمار ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اب اس کے اندر بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ جو دشواریاں اور خطرات پہلے ہوا کرتے تھے اب اس کے اندر نہیں رہے۔ مگر اس موقع پر بعض حجاج اکرام ایک سنگین غلطی یہ کرتے ہیں کہ جو بڑی عمر یا کمزور ضعیف ہوتے ہیں وہ خود کنکریاں نہیں مارتے، بلکہ نوجوانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ان کی طرف سے کنکری مار آئیں۔ اسی طرح خواتین اپنے مردوں سے کہہ دیتی ہیں ان کی طرف سے کنکری مار آئیں۔ یاد رکھیے، مسئلہ یہ ہے کنکری خود جا کر مارنا واجب ہے۔ اگر کسی نے خود جا کر وہاں کنکری نہیں ماری، دوسرے سے کنکری لگوائی، تو ایسی صورت کے اندر یہ واجب ادا نہیں ہوگا اور ایک دم دینا واجب ہو جائے گا۔ البتہ کمزور اور ضعیف اور خواتین کنکری دن میں اگر نہ مار سکیں تو مغرب یا عشاء کے بعد جا کر کنکری ماریں، یا رات کے درمیانی حصے میں ماریں، صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے مار سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا بیمار یا ایسا کمزور ہو کہ وہ خود کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتا ہے، یا ایسا اپاہج یا معذور ہے یا نابینا ہے، تو اس کی طرف سے دوسرا کنکری مار سکتا ہے۔ 10ویں تاریخ کا دوسرا کام قربانی کرنا ہے۔ حج تمتع اور حج قران کرنے والوں کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ چنانچہ آپ حضرات آج حج تمتع کر رہے ہیں، اس لیے آپ پر قربانی واجب ہے۔ یہ حج کی قربانی اور دم شکر کہلاتی ہے۔ آپ اسی نیت سے یہ قربانی کریں۔ البتہ حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اگر گنجائش ہو تو قربانی کر لے ورنہ رہنے دیں۔ قربانی کرنے کے لیے وہاں مختلف ادارے اور کمپنیاں ہوتی ہیں جو حاجیوں کی طرف سے قربانی کی خدمت انجام دیتی ہیں۔ حاجیوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ ان کی معرفت قربانی کرائی جائے، حاجی بھی اس میں سہولت سمجھ کر اسے اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے، یہ ادارے اور بینک جن کے ذریعے سے قربانی کرائی جاتی ہے قابل اعتماد نہیں ہیں، بلکہ مقامی حضرات سے معلوم ہوا ہے یہ ادارے نہایت بے احتیاط ہیں، اور قربانی کا جو وقت حجاج اکرام کو دیتے ہیں عموماً اس وقت تک یہ قربانی نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات تو اس دن قربانی نہیں ہوتی، اگلے دن ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اس ادارے نے قربانی کا کوئی خاص وقت مقرر دیا ہے، مثلاً آپ سے کہا ہے کہ 5 بجے قربانی ہو جائے گی، اس وقت تک آپ نے انتظار کیا اور بھی 2-1 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد آپ نے اپنا سر منڈوا لیا، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ آج آپ کی قربانی نہیں ہوئی، آپ کی قربانی تو کل ہوگی، تو ایسی صورت کے اندر آپ پر ایک دم دینا واجب ہو جائے گا، کیونکہ حنفی مسلک کے اندر دسویں تاریخ کے تینوں کاموں کو ترتیب سے کرنا واجب ہے۔ نمبر ایک، بڑے شیطان کو کنکڑی مارنا، نمبر دو، قربانی کرنا، نمبر تین، سر منوانا۔ اگر ترتیب میں کسی شخص نے تبدیلی کر دی، آگے پیچھے کر دیا، تو اس پر ایک دم واجب ہو جاتا ہے۔ بینک اور ادارے اجتماعی قربانی کا انتظام کرتے ہیں، وہ اس ترتیب کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے وہ لوگ اپنے مسلک کے مطابق اس ترتیب کو ضروری نہیں سمجھتے، ان کے ہاں یہ تینوں کام ترتیب سے کرنا ضروری نہیں۔ لہذا اگر سر پہلے منڈا لیا اور آپ کی قربانی بعد میں ہوئی تو ان کے مسلک میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن حنفی مسلک کے مطابق ترتیب بدلنے کی وجہ سے دم واجب ہو جائے گا۔ لہذا ان حضرات پر قربانی کے سلسلے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہ ہماری غیرت کے بھی خلاف ہے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے دست مبارک سے 63 اونٹوں کو نہر فرمایا، اور آج ہم ایک دو قربانی کے لیے، ایک دو جانور ذبح کرنے کے لیے بینک اور کمپنی کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ادارے اجتماعی طور پر قربانی کیونکہ کرتے ہیں، تو اس واسطے نہیں کہا جا سکتا کہ جو جانور ہماری طرف سے ذبح کر رہے ہیں وہ قربانی کی اس کے اندر پوری شرطیں بھی پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے ان کے ذریعے سے قربانی کروانا یہ احتیاط کے خلاف ہے۔ دسویں تاریخ کا تیسرا کام یہ ہے کہ آپ سر کے بال منڈوائیں گے یا کٹوائیں گے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا، مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سر کے بال منڈوائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے والے کے لیے کئی بار دعا فرمائی، لیکن اگر کسی کے بال لمبے اور پٹے ہیں، ان میں سے ایک ایک پورے کے برابر بال کٹوائے جا سکتے ہیں، تو اس صورت کے اندر کٹوانے کی بھی اجازت ہے۔ کم از کم چوتھائی سر کے بالوں میں سے ایک ایک پورے کے برابر بال کٹوانا واجب ہے، اور افضل یہ ہے کہ تمام سر کے بالوں میں سے ایک ایک پورے کے برابر بال کٹوائیں۔ یہ حکم مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہے۔ بہرحال سر کے بال منڈوانے اور کٹوانے کے بعد آپ پر سے وہ تمام پابندیاں ختم ہو گئیں جو احرام باندھتے وقت آپ پر لگی تھی۔ البتہ ایک پابندی ابھی باقی ہے، وہ یہ کہ بیوی اگر آپ کے ساتھ ہے تو اس سے آپ کوئی کسی قسم کی شہوت کی بات اور شہوت کا عمل نہیں کر سکتے جب تک آپ طواف زیارت نہ کر لیں۔ لہذا بال کٹوانے کے بعد آپ غسل کر لیں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں اور طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ آ جائیں۔ جو ضعیف اور کمزور مرد اور خواتین دن میں کنکری نہیں مار سکیں، رات کے کسی حصے میں صبح صادق سے پہلے پہلے کنکری ماریں، اور قربانی اس صورت کے اندر اگلے دن ہوگی۔ اس کے بعد سر کے بال کٹوائیں یا منڈوائیں، اس وقت تک ان پر احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی۔ سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے کے بعد سب پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں سوائے بیوی کی پابندی کے، وہ طواف زیارت کے بعد حلال ہوگی۔ دسویں تاریخ کا چوتھا کام طواف زیارت کرنا ہے۔ یہ طواف زیارت حج کا دوسرا بڑا رکن ہے۔ طواف زیارت کرنے کے لیے آپ اسی طرح بیت اللہ کے پاس آ جائیں، بیت اللہ کے اس کونے کے پاس آ جائیں جس کے اندر حجر اسود نصب ہے، اور آپ یہاں پہنچ کر اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود آپ کی دائیں جانب ہو۔ یہاں کھڑے ہو کر آج آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، یعنی نیت کرنی ہے، اور نیت یہ کرنی ہے، میں طواف زیارت کے ساتھ چکر لگاتا ہوں، اے اللہ تو اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ اور اس کے بعد اب آپ آ جائیے حجر اسود کے بالکل سیدھ کے اندر، کہ حجر اسود آپ کے سینے کے بالکل سیدھ میں ہو۔ یہاں کھڑے ہو کر آپ استقبال کریں، اور استقبال اس طرح کریں گے کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر یوں کہیں کہ بسم اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، وللہ الحمد، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اگر آج آپ کو موقع ملے تو حجر اسود کا آج بوسہ لیں، اگر بوسے کا موقع نہ ہو تو ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو چومیں۔ لیکن یہ خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ کسی مستحب کو پورا کرنے کے لیے کسی مسلمان کو تکلیف دینا، دھکا مکہ دینا یا اس کو کسی انداز سے ستانا ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کا موقع نہ ہو تو آپ دور سے حجر اسود کا استلام کریں، یہ بھی حجر اسود کا استلام کا طریقہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حجر اسود کا استلام آپ اس طرح کیجئے کہ اگر موقع ہو تو آپ بوسہ لیجئے، اور اگر بوسہ لینے کا موقع نہیں ہے تو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لیجئے، کیونکہ آج آپ کے ہاتھ پر اور منہ پر خوشبو لگنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر کسی مسلمان کو تکلیف دینے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اور یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے کہ ایک مستحب کو پورا کرنے کے لیے کسی حرام کا ارتکاب کیا جائے۔ اس لیے اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ہے تو دور سے آپ اس طرح اشارہ کیجئے گویا کہ آپ اپنے ہاتھ کو حجر اسود پر رکھ رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چوم لیں۔ اب آپ تھوڑا سا دائیں طرف مڑ کر طواف شروع کریں۔ ہر طواف کے اندر 7 چکر ہوتے ہیں اور ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پر ختم ہوگا۔ پہلے 3 چکروں کے اندر مرد رمل کریں گے اور بقیہ 4 چکر اطمینان سے لگائیں گے، البتہ خواتین 7 چکروں میں اطمینان سے چلیں گی۔ ہر چکر کے اندر اگر موقع ہو تو حجر اسود کا ہاتھ لگا کر استلام کیجئے، اگر اس کا موقع نہیں ہے تو دور سے آپ اشارہ کر کر ہاتھوں کو چوم لیجئے۔ اور اگر آج آپ کو موقع مل جائے تو آپ رکن یمانی کا بھی استلام کیجئے، اور میں نے عرض کیا کہ رکن یمانی کے استلام کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اس پر لگائے جائیں، یسے دایاں ہاتھ لگائے جائیں۔ جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں تو آپ 8ویں مرتبہ پھر حجر اسود کا استلام کیجئے۔ جب آپ نے استلام کر لیا تو یہ آپ کا طواف زیارت مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ وہ 3 ضمنی کام آپ کر لیجئے جو آپ کو ہر طواف کے بعد کرنے ہیں، یعنی ملتزم پر دعا کیجئے۔ اگر آج آپ کو موقع مل جائے تو ملتزم سے چمٹ کر دعا کیجئے، لیکن پھر میں یہ عرض کروں گا کہ کسی مسلمان کو تکلیف دے کر اس مستحب کو ادا کرنا انتہائی گھاٹے کا سودا ہے، تو اگر موقع چمٹنے کا نہ ہو تو پھر اس کے جتنا قریب کھڑے ہو کر ممکن ہو وہاں کھڑے ہو کر دعا کیجیے۔ یہ انتہائی قبولیت دعا کا مقام ہے۔ اس کے بعد آپ مقام ابراہیم پر 2 گانا ادا کیجیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر مکروہ وقت ہے تو اس وقت یہ نماز نہیں پڑھیں گے، مکروہ وقت نکلنے کے بعد پڑھیں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ آپ زمزم لے کر قبلے کی طرف منہ کھڑے ہو کر 3 سانس میں پئیں، شروع کے اندر بھی دعا کیجیے اور آخر میں بھی دعا کیجئے، کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ ما زمزم لما شرب لا، کہ جس نیت کے ساتھ زمزم کیا جاتا ہے اللہ وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جب آپ کے یہ 3 ضمنی کام ہو گئے تو اب آپ کو حج کی سعی کرنی ہے، تو حج کی سعی کے لیے جانے سے پہلے ایک اور مرتبہ آپ حجر اسود کا استلام کر لیجیے۔ حجر اسود کا یہ نواں استلام ہوگا، یہ استلام کر کے اب آپ صفا کی طرف چلیے اور راستے کے اندر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھتے ہوئے جائیے۔ صفا پر اتنا چڑھیے کہ وہاں سے بیت اللہ نظر آئے، بہت پیچھے تک نہ جائیے، اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کیجئے، اللہ کی وہاں حمد و ثنا بیان کیجئے اور 4th کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور نیت کیجئے میں حج کی سعی کے ساتھ چکر لگاتا ہوں۔ اس کے بعد اب آپ صفا سے مروہ کی طرف روانہ ہوں، بیچ میں وہ ہرے ستون آئیں گے، مر اس کے اندر ذرا جھپٹ کر چلیں گے، ستون جب نکل جائیں تو اطمینان سے چلیں، البتہ خواتین اطمینان سے ہی چلیں گی۔ مروہ پر پہنچ کر آپ مروہ پر چڑھیں تو وہاں سے بیت اللہ نظر نہیں آتا، لیکن بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کیجئے اور پھر مروہ سے صفا کی طرف آئیے۔ صفا سے مروہ 1 چکر ہوا، پھر مروہ سے صفا 2 چکر، یہاں تک کہ مروہ پر آ کر یہ 7 چکر مکمل ہوگا۔ جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد اب آپ مسجد حرام کے اندر کہیں سعی کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لیجیے، یہ مستحب ہے، اس کے لیے مقام ابراہیم پر جانا کوئی ضروری نہیں۔ طواف زیارت اور حج کی سعی مکمل کرنے کے بعد اگر نماز کا وقت ہے تو آپ وہاں مسجد حرام میں نماز ادا کیجئے، لیکن اگر نماز کا وقت نہیں ہے، جماعت کا وقت نہیں ہے، تو اب وہاں سے آپ روانہ ہو جائیے، منیٰ آ جائیے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، بلا ضرورت طواف زیارت کے بعد مکہ میں قیام کرنا مکروہ ہے، اس واسطے اب وہاں طواف اور سعی سے فارغ ہونے کے بعد بلا ضرورت وہاں نہ رکیں اور وہاں سے منیٰ آ جائیے۔ آج 11ویں تاریخ ہے، 11ویں تاریخ کو 3 شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، البتہ کنکری مارنے کا وقت آج زوال کے بعد ہے، تو آپ زوال کے بعد اپنے ساتھ 21 کنکریاں لے کر جمرات کی طرف روانہ ہوں۔ سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، پھر درمیانی شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو، جو آپ مزدلفہ سے کنکریاں لائے تھے اس میں سے 21 کنکریاں ساتھ لے لیں اور ایک دو زائد احتیاطاً لے لیں۔ تو پہلے سب سے چھوٹے شیطان کے پاس آ جائیے، اس 6-7 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر آپ کنکری اس طرح ماریں کہ اس ستون کی جڑ میں وہ لگے۔ اگر وہ کنکری اس طرح ماری کہ وہ اوپر لگ کر اچٹ کر باہر گر گئی تو وہ کنکری شمار نہیں ہوگی۔ جب کنکری ماریں تو تکبیر کہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رغماً للشیطان ورزاً للرحمن۔ ایک ایک کر کر کنکری ماریں۔ اگر کسی نے 7 کنکریاں اکٹھی پھینک دیں تو ایسی صورت کے اندر وہ 1 کنکری شمار ہوگی اور 6 کنکریاں اور مارنی ہوں گی۔ اسی طرح اگر کوئی کنکری اس طرح ماری کہ وہ اوپر لگ کر وہ اس ستون کے ارد گرد بنے ہوئے حلقے سے دور گری تو ایسی صورت میں بھی وہ کنکری شمار نہیں ہوگی، اس کی جگہ دوسری کنکری مارنی ہوگی۔ 7 کنکریاں اس طرح ماریں گے، ہر کنکری پر تکبیر کہیں گے اور الگ الگ کر کر کنکری ماریں گے۔ 7 جب کنکریاں مار چکے ہیں تو اب قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کریں، پھر درمیانی شیطان کے پاس آ جائیں، وہاں آ کر اس کو بھی اسی طرح 7 کنکریاں ماریں گے، ایک ایک کر کر کنکری ماریں گے، ہر کنکری پر تکبیر کہیں گے اور 7 کنکریاں مارنے کے بعد پھر دعا کریں گے۔ اس کے بعد بڑے شیطان کے پاس آ جائیں، وہاں آپ اسی طرح 7 کنکریاں ماریں گے، ایک ایک کر کر کنکری ماریں گے اور ہر کنکری پر تکبیر کہیں گے، لیکن اس کے بعد دعا نہیں کریں گے۔ وہاں سے نکلتے ہوئے اپنے خیمے میں آ جائیں، رات وہیں قیام کریں، رات کو کثرت سے تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، توبہ استغفار کریں، دعائیں مانگیں۔ اگلے دن 12ویں تاریخ ہے، 12ویں تاریخ کو بھی زوال کے بعد کنکری ماری جاتی ہے، تو زوال کے بعد اب آپ 21 کنکریاں اپنے ساتھ لے کر آ جائیں۔ سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو اسی طرح کنکری ماریں جس طرح آپ 11ویں تاریخ کو کنکری ماری تھی، یعنی ایک ایک کر کر کنکری ماریں گے، ہر کنکری پر تکبیر کہیں گے اور 7 کنکریاں مارنے کے بعد ایک طرف ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے۔ پھر درمیانی شیطان کو کنکری ماریں اور ایک ایک کر کر کنکری ماریں اور ہر کنکری پر تکبیر کہیں گے۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد ایک طرف ہٹ کے قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کریں گے۔ پھر بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے، ایک ایک کر کر کنکری ماریں، ہر کنکری پر تکبیر کہیں گے، لیکن اس کے بعد اب دعا نہیں کریں گے۔ اب نکلتے ہوئے اس بات کی بھی اجازت ہے کہ آپ مکہ آ جائیں، لیکن افضل یہ ہے کہ وہاں 13ویں تاریخ کو قیام کیا جائے اور 13ویں تاریخ کو بھی کنکری ماریں۔ اسی طرح کنکری تینوں شیطانوں کو ماری جائے گی جس طرح 11ویں اور 12ویں تاریخ کو ماری گئی، لیکن آج کل 12ویں تاریخ کو کنکری مار کر منا سے مکہ آ جاتے ہیں اور منا کے اندر قیام نہیں رہتا، تو آج کل معمول یہی ہے۔ لہذا 13ویں تاریخ کی کنکری اگر کوئی شخص نہیں مارتا تو پھر اس پر کوئی تاوان اور کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص 12ویں تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد منا میں ٹھہرا ہی رہا اور یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے تو 13ویں تاریخ کو کنکریاں مارنا بھی اس پر واجب ہو جائے گا۔ 12ویں تاریخ کی شام کو منا سے لوگ مکہ آ جاتے ہیں، لہذا 13ویں تاریخ کا تو اب مسئلہ ہی نہیں رہا۔ مکہ مکرمہ واپس آنے کے بعد ادب و احترام کے ساتھ مکہ میں قیام کریں، مکہ مکرمہ واپس آنے کے بعد ادب و احترام کے ساتھ مکہ میں قیام کریں، مسجد حرام میں جماعت کی نماز کا اہتمام کریں اور پابندی سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کریں، نفلی عمرے کریں۔ نفلی عمرے کے لیے آپ کو حرم کی حدود سے باہر جا کر عمرے کا احرام باندھنا ہوگا۔ اس کے لیے دو جگہیں معروف ہیں، ایک مقام ہے جعرانہ جو مکہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ہے، جو آج کل بڑے عمرے کے نام سے مشہور ہے، وہاں جا کر آپ عمرے کا احرام باندھیں، یا دوسری جگہ ہے مقام تنعیم جو مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں سے کسی جگہ جا کر آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ احرام کی چادریں اسی طرح باندھیں گے جس طرح آپ نے یہاں باندھی تھی، یعنی ایک چادر آپ باندھ لیں، ناف کے اوپر کر کے اس کو باندھیں اور دوسری چادر اوڑھ لیں اور سر کے اوپر ایک پلہ ڈال کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں احرام عمرے کی نیت سے، اور اس کے بعد وہ سر سے پلہ اتار دیں اور نیت کر لیں، اے اللہ میں عمرے کا احرام باندھتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھیں۔ جب نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں گے تو احرام بن جائے گا۔ اب آپ مکہ آ جائیں اور عمرہ کر لیں، یعنی بیت اللہ کا طواف کریں اور صفا مروہ کی سعی کریں اور حلق کروا لیں، سر منڈوا لیں، تو یہ آپ کا عمرہ ہو جائے گا۔ لیکن نفلی طواف نفلی عمرے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہیں، اس واسطے نفلی طواف کا زیادہ اہتمام فرمائیں۔ جس دن آپ کو مکہ سے واپس آنا ہے، مکہ سے آپ کو رخصت ہونا ہے، اس دن آپ آخری طواف کریں۔ جو حضرات پہلے مدینہ طیبہ نہیں گئے وہ مدینہ طیبہ جائیں گے، جو حضرات پہلے مدینہ طیبہ جا چکے ہیں وہ اپنے وطن واپس آئیں گے۔ بہرحال جس دن آپ کو مکہ چھوڑنا ہے اس دن آپ ایک آخری طواف کریں گے۔ اس طواف کو طواف بدا کہا جاتا ہے، یہ طواف رخصتی بھی کہلاتا ہے، یہ طواف باہر سے آنے والوں پر واجب ہے۔ طواف ودا نفلی طواف کی طرح سادے طریقے پر ہوگا، اس میں نہ احرام کی چادریں ہوں گی، نہ اس کے اندر استباء ہوگا، نہ اس میں رمل ہوگا، نہ اس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہوگی۔ لہذا جس دن آپ کا مکہ سے رخصت ہونے کا ارادہ ہے اس دن آپ روانہ ہونے سے پہلے مسجد حرام میں آ جائیں اور حجر اسود کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود آپ کی دائیں جانب ہو، یہاں آپ نیت کر لیں اور پھر حجر اسود کے بالکل سیدھ میں کھڑے ہو کر استقبال کریں اور استلام کریں اور پھر تھوڑا سا دائیں طرف مڑ کر طواف شروع کریں۔ سادے طریقے پر یہ 7 چکر لگائے جائیں گے، 7 ہر چکر کے اندر حجر اسود کا استلام کریں۔ آج اگر آپ کو موقع مل جائے تو حجر اسود کا بوسہ لیں، رکن یمانی کا بھی استلام کریں، اور جب آپ 7 چکر مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ طواف کے بعد کے 3 ضمنی کام کریں، یعنی ملتزم پر دعا کریں۔ اگر آج موقع مل جائے تو ملتزم سے چمٹ کر الہا و زاری سے دعا کریں، اور اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 گانا ادا کریں جو ہر طواف کے بعد کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تیسرا کام ہے زمزم کا پانی پئیں، اور اس کے شروع میں بھی دعا کریں اور آخر میں بھی دعا کریں، اور بیت اللہ پر آخری نظر ڈالتے ہوئے دل میں یہاں کی حاضری کی تمنا اور آرزو لیے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ یہ حاضری میری آخری حاضری نہ ہو، وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ حج آپ کا مکمل ہو گیا، اللہ تعالی آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ البتہ وہ خواتین جو معذوری کی حالت میں ہیں ان سے طواف ودا ساقط ہو جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے 10ویں تاریخ کو جو طواف کیا جاتا ہے طواف زیارت، وہ کسی حال کے اندر بھی معاف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص وہ طواف زیارت چھوڑ کر آ جائے گا تو شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے ہمیشہ حرام رہیں گے، یہاں تک کہ وہ طواف زیارت ادا کر لیں۔ وہ حضرات جو حج سے پہلے مدینہ طیبہ نہیں گئے وہ اب حج کے بعد مدینہ طیبہ جائیں گے۔ مدینہ طیبہ کی حاضری جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جو شخص حج کے لیے آئے اور مجھ سے ملنے نہ آئے اس نے میرے ساتھ بڑی بے انصافی کا معاملہ کیا۔ اس لیے ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ سفر حج میں مناسی کے حج ادا کرے تو اس سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دے کر صلاۃ و سلام بھی پیش کرے اور مسجد نبوی میں نمازیں بھی ادا کرے۔ حجاج اکرام میں بہت سے حاجی وہ ہوتے ہیں جن کو حج سے پہلے مدینہ طیبہ بھیجا جاتا ہے، اور بہت سے حاجی حج کے بعد مدینہ طیبہ جاتے ہیں۔ بہرحال مدینہ طیبہ کے سفر کے لیے وہاں قیام کے لیے احرام کی ضرورت نہیں، البتہ مدینہ طیبہ کے سفر میں صاف ستھرا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، راستے میں کثرت سے درود شریف کا ورد رکھیں۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اپنی قیام گاہ پر اپنا سامان وغیرہ محفوظ فرمائیں، ضرورت محسوس ہو تو غسل کر لیں، کپڑے تبدیل کر لیں، پھر اطمینان سے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوں، راستے میں کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ فقہاء اکرام نے لکھا ہے مدینہ طیبہ حاضری کے وقت آدمی کو 2 باتوں کی نیت کرنی چاہیے۔ ایک نیت یہ کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور روضہ اقدس پر حاضری کے لیے جا رہا ہوں، دوسری نیت یہ کرے کہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لہذا آپ مدینہ طیبہ روانگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور روضہ اقدس پر حاضری کی بھی مستقل نیت کریں۔ مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت افضل یہ ہے کہ باب جبریل سے داخل ہوں اور دعا پڑھ کر پہلے سیدھا پاؤں اندر داخل کریں، اور باب جبریل معلوم نہ ہو تو کسی دوسرے دروازے سے داخل ہو جائیں۔ جس وقت آپ مسجد نبوی میں پہنچیں اگر جماعت تیار ہو تو پہلے نماز با جماعت ادا کریں، وقت ہو تو پہلے تحیت المسجد پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کریں جو محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یا روضۃ الجنہ میں ہو، یہ سب مقدس اور مبارک مقام ہیں۔ یہاں نماز پڑھنا، تلاوت اور ذکر کرنا بلا شبہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور خوش نصیبی ہے، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا کر یہ کام کرنا ہرگز جائز نہیں۔ لہذا اگر آسانی سے روضۃ الجنہ میں پہنچنا ممکن ہو تو وہاں پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ روضۃ الجنہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے جو شخص اس مقام پر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ عبادت اس کے لیے دخول جنت کا سبب ہوگی، اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا، قیامت کے دن اس حصے کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا، اور جنت کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کو وہاں ہر چیز ملے گی، وہ جو چاہیں گے، جس چیز کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائیں گے۔ یہ وعدہ تو اس جنت کے بارے میں ہے جو اہل ایمان کو حشر کے بعد ملنے والی ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو بھی روضۃ الجنہ فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اس جگہ بھی اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ گردنوں کو پھلانگ کر وہاں پہنچنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، کسی کو ہاتھ لات مار کر، کسی کو دھکا دے کر، تکلیف پہنچا کر وہاں جانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے اور ان مبارک مقامات پر بیٹھ کر عبادت کرنا مستحب ہے۔ مستحب عمل کے لیے کسی حرام کام کا اختیار کرنا انتہائی نقصان کا سودا ہے۔ لہذا نماز کے وقت سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ آسانی سے جگہ مل جائے۔ مسجد نبوی کے اندر روضہ اقدس سے متصل ایک چبوترا ہے جو صفہ کہلاتا ہے، یہ وہ چبوترا ہے جو اسلام کا سب سے پہلا دینی مرکز اور دینی مدرسہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس چبوترے پر بیٹھ کر صحابہ اکرام کو قرآن کریم پڑھایا، اس لیے آپ بھی اس چبوترے پر بیٹھ کر تلاوت کیجئے اور کوشش کیجئے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھیں، نفلیں پڑھیں، دعائیں مانگیں۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں اور بھی مبارک مقامات ہیں، کچھ ستون ہیں جس کے بارے میں روایات میں فضیلتیں اور بشارتیں آئی ہیں، اس کے قریب نفلیں پڑھیں، دعائیں مانگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے ایک ستون ہے، اس کے اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے۔ ایک استوانہ ابو لبابہ ہے جس کا نام استوانہ توبہ بھی ہے، اسی طرح ایک استوانہ حنانہ ہے، ایک استوانہ جبریل ہے۔ ان کے قریب موقع ملے تو نفلیں پڑھیے، دعائیں مانگیے۔ نماز کے بعد آپ محراب کی طرف سے نکل کر بائیں طرف چلیں، روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے پہنچ جائیں گے۔ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں میں سنہری دائرہ نما نشانات بنے ہوئے ہیں، ان میں جو درمیان والا بڑا دائرہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے مقابل میں ہے۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی عقیدت اور محبت، احترام و ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ اس وقت بلا شبہ جذبات کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، جذبات ابھرتے ہیں، لیکن وہ مقام ادب کا ہے، اس لیے ادب کا پورا پورا لحاظ رکھیے۔ نہ جالیوں سے چمٹیں، نہ بہت اونچی آواز سے سلام پیش کریں، بلکہ نظریں نیچی ہوں، جالیوں سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر پست آواز سے صلاۃ و سلام پیش کریں۔ منہ روضہ اقدس کی طرف ہو اور ذہن میں یہ تصور ہو اور یہ یقین ہو اس وقت میری حاضری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادراک ہو رہا ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ میرے صلاۃ و سلام کو بنفس نفیس سن رہے ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا، جو شخص مجھ پر درود دور سے بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اس کا درود مجھ تک پہنچاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں کی طرف سے ہے، اور جو شخص میری قبر پر آ کر صلاۃ السلام پیش کرے گا میں اپنے کانوں سے اس کو سنوں گا۔ اس لیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ اس یقین کے ساتھ صلاۃ السلام پیش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود میرے صلاۃ السلام کو سن رہے ہیں۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ اس کے علاوہ صلاۃ والسلام کے اور کلمات جو آپ کو یاد ہوں وہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، قرآن کریم کی کچھ صورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ میرا حشر آپ کے ساتھ فرمائے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ وسلام پیش کریں تو چہرہ روزے کی طرف ہو، اور جب دعا کریں تو قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کریں۔ اس کے بعد دائیں جانب ہٹیں گے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے مواجہ کے اندر دائرہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد تھوڑی سی دائیں طرف بڑھیں گے تو چھوٹا دائرہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے سامنے۔ ان حضرات کے بھی ہم پر بڑے احسانات ہیں، آج جو ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہے وہ ان حضرات کی طفیل ہے، اس لیے ان پر بھی سلام پیش کیجیے۔ السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا ثانی اثنین فی الغار، السلام علیک یا ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کی معیت میں ہمارا حشر فرمائے۔ اس کے بعد تھوڑا سا اور دائیں طرف بڑھیں گے تو تیسرا دائرہ ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے سامنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جن کو خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگا تھا۔ السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا ایہا الفاروق الاعظم، السلام علیک یا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان حضرات کی رفاقت ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آپ یا تو دائیں طرف سے مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہوئے چلے جائیں، یا موقع ہو تو پیچھے سے واپس مسجد میں آ جائیں۔ اگر ہو سکے تو ہر نماز کے بعد درود و سلام پیش کریں، ورنہ کم از کم فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام پیش کرنے کا اہتمام کریں، اور مسجد نبوی میں کوئی ایسی بات یا ایسا کام نہ کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اذیت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو شخص مسجد نبوی کے اندر اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان کو بلوایا اور پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ تم مسجد نبوی میں بیٹھ کر اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہو، تم چونکہ مسافر ہو اس لیے چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ مسجد نبوی میں آپس میں اونچی آواز سے باتیں کرنے، غیبت کرنے، فضول اور لغو باتیں کرنے سے اجتناب کیجیے۔ صرف مسجد نبوی میں ہی نہیں بلکہ دونوں حرمین شریفین میں ان چیزوں سے پرہیز کیجیے، کیونکہ ایسا کلمہ منہ سے مت نکالیے جس سے اہل مکہ یا اہل مدینہ کی تنقیص یا توہین ہوتی ہو، ان کی شان میں کوئی بے ادبی اور گستاخی کی بات مت کریں۔ بلا شبہ مزاجوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرم کی پاسبانی کے لیے ان کو منتخب کیا ہے اور حرم کی حفاظت کے لیے ان کو چنا ہے، اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجیے، اور اگر کوئی خلاف طبیعت بات پیش آ جائے تو اس کو برداشت کیجیے۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے بعد جو سب سے مقدس مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود اس مسجد کی تعریف فرمائی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یقیناً اس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے، اور اس مسجد میں پاکیزہ لوگ ہیں، آپ کو حکم دیا آپ اس مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے۔ مسجد قباء میں دو رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے، اس لیے آپ ایک مرتبہ تو ضرور مسجد قباء میں حاضری دیں، اور موقع ہو تو بار بار جائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی زیارات ہیں، ان سب سے مقدس جگہ مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقیع ہے۔
اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، 10,000 سے زیادہ صحابہ اکرام، تابعین کی بڑی تعداد، ازواج مطہرات، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بے شمار اولیاء اکرام یہاں دفن ہیں۔ اس لیے جنت البقیع جا کر عیسیٰ علیہ ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حکم دیا تھا کہ آپ اہل بقیع کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں اور بھی زیارات اور مشہور مساجد ہیں، اگر موقع ہو تو وہاں جائیں۔ مثلا مسجد جمعہ ہے، یہ مسجد محلہ بنی سالم میں ہے جو قبا سے آتے ہوئے راستے میں پڑتی ہے۔ جمعہ کی نماز کی فرضیت کے بعد سب سے پہلا جمعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں پڑھا ہے۔ مسجد ذوالقبلتین ہے جس میں بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں کی طرف قبلے کا رخ بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد غمامہ، مسجد اجابت، مسجد سبق، دوسری مساجد جو مساجد خمسہ کے نام سے مشہور ہیں، موقع ہو تو ان مساجد میں جا کر نفلیں پڑھیں اور دعائیں کریں۔ اس کے علاوہ مدینہ طیبہ کے اندر احد پہاڑ کے دامن میں شہدائے احد کے مزارات ہیں، ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں جا کر فاتحہ پڑھیں، ایصال ثواب کریں اور دعائیں کریں۔ اس کے علاوہ جن قابل ذکر مقامات کے بارے میں معلومات ہوں، موقع ہو، وقت ہو تو وہاں بھی حاضری دیں اور دعائیں کریں۔ مدینہ طیبہ کے قیام کے دوران اس بات کا خاص طور پر اہتمام فرمائیں کہ مسجد نبوی کی کوئی جماعت کی نماز نہ چھوٹے۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ اتنا خرچ کر کے، اتنی محنت اٹھا کر یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ کا کیا مقصد ہے؟ وہ مقصود نظروں سے اوجھل نہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح مسجد حرام میں بھی جماعت کی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ مسجد حرام میں جماعت کے ساتھ ایک نماز 1,00,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے، اور مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ ایک نماز مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ ایک نماز ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حجاج اکرام کی رہنمائی فرمائے۔ وہاں دیکھا یہ گیا ہے، ادھر مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، ادھر بعض حضرات بازاروں میں خریداری کرتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ آپ اس سے بچیے، جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے میری مسجد کے اندر مسلسل 40 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ سے براءت لکھ دیتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں 40 نمازیں با جماعت پڑھنے والے کے لیے شفاعت کی ذمہ داری لی ہے۔ بہرحال جہنم کی آگ سے براءت کا لکھا جانا کیا کم بات ہے؟ اس کے لیے جتنی بڑی سے بڑی قربانی دی جائے کم ہے۔ اس لیے مسجد نبوی اور مسجد حرام دونوں میں جماعت کی نماز کا اہتمام کیجیے۔ جو حضرات حج سے پہلے مدینہ طیبہ حاضر ہوں گے، وہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنی قیام گاہ یا بیر علی سے، جو مدینہ طیبہ کا میقات ہے، عمرے کا احرام باندھ لیں اور مکہ مکرمہ آ کر عمرہ ادا کریں، اور پھر 8 ذی الحجہ کو مکہ سے حج کا احرام باندھ کر حج کریں۔ اور جو حضرات مدینہ طیبہ حج کے بعد جائیں گے، وہ مدینہ طیبہ سے واپس وطن آئیں گے، مدینہ طیبہ سے روانگی کے وقت 2 رکعت نفل مسجد نبوی میں ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنائے، اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر آخری بار صلاۃ و سلام پیش کریں، اور جدائیگی کا رنج و غم دل میں لیے وطن کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کو آسان بنائے، تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔